السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 130. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. آیتیں دیکھ لیتے ہیں. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ تم الربا سود اضعافا مضاعفا دگنا چوگنا کر کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، واتقوا النار التی اور ڈرو اس آگ سے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ. اے ایمان والو، دگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم میں یہ انداز بہت جگہ آپ کو نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، اور مومن کو چاہیے کہ جب بھی وہ ان آیات سے گزرے جہاں پر اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو وہ غور و فکر کرے، غور سے سنے کہ مومن بندوں پر کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ مومن بندے کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں یا اس سے بچنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکنے والے ہوتے ہیں. تو مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی حدود کی معرفت حاصل ہونی ضروری ہے تاکہ وہ ان حدود سے کراس نہ کرے، ان حدود کو کراس نہ کرے، اور اپنی جتنی اس کی حد الامکان کوشش ہو سکتی ہے، جتنا وہ مکلف ہے، اتنی وہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات پر بھی نافذ کرے اور دوسروں پر بھی اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم، صحیح علم اور معرفت. یعنی کسی بھی کام سے رکنے کے لیے، یعنی ہم کب رکیں گے؟ جب ہم کو اس کے نقصانات معلوم ہوں گے. اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم کب اسے کریں گے؟ تب ہم کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے. تو یہ جو معرفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کی معرفت، جس کی وجہ سے ہم ہر کام سے بچ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. وہ تنہائی میں بھی سب کچھ جانتا ہے اور کھلے میں بھی سب کچھ جانتا ہے. اس پر دلوں کی جو کیفیت ہے وہ پوری طرح ظاہر ہے، اسے علم ہے اس کا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، کچھ عوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، اور یہ تمام پوری زندگی پر حاوی ہیں. یعنی ایک شخص اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ جانے کہ ہاں چوری کرنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح سے غیبت کرنا بھی بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا بھی بڑا گناہ ہے، دو لوگوں میں فساد کروانا بھی بڑا گناہ ہے، سود لینا بھی بڑا گناہ ہے. جیسے شراب پینے سے ڈرتے ہیں لوگ، تو لیکن سود لینے سے اس طرح سے نہیں ڈرتے ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود ہے وہ ہر اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور اس کو پھلانگ نہیں سکتے آپ. یعنی آپ یہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ کر لے تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں کرو، وہ گناہ زیادہ بڑا ہے. نہیں، جو بھی گناہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ سب بڑے ہی ہیں، اصل میں کبیرہ گناہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو پچھلی جو آیت گزری تھی اس میں تصبر و تتقو کی بات کی تھی، کہ اگر تم صبر تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اور آج جو آیتیں آ رہی ہیں آگے، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کی بات کی کہ لعلکم ترحمون، اور یہ بھی کہا ہے کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ ایک طرف تو ہے کہ جہنم تیار کی گئی ہے، یا آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایمان لا کر بھی کچھ لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں. اور جو مغفرت ہے اور جو جنت ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. دو الفاظ ہیں، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور شاید ہم یہ آیت اگلی دفعہ پڑھیں گے، کہ جنت کی جو چوڑائی اور لمبائی ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ اصل میں تقویٰ دو دفعہ تقویٰ کے ساتھ مقید کیا گیا، یعنی قید کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے کہ تصبر و تتقو، یعنی اگر تمہیں دنیا میں کامرانی فتح نصیب ہو سکتی ہے تو صبر اور تقویٰ ہے، اور تمہیں اگر جنت مل سکتی ہے تو بھی تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے اصل میں؟ تو اگر دیکھا جائے تو فتح اور نصرت، فلاح اور سعادت، جنت جس کی وسعت بہت زیادہ بڑی ہے، جو ہماری امیجنیشن سے بھی باہر ہے، ان سب کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ اور یہ لفظ آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ملتا ہی چلا جائے گا۔ ایک جگہ وتق النار، بچو نار سے، آگ سے، اور دوسری جگہ آتا ہے وتق اللہ، اور تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، یعنی تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم اللہ تعالیٰ کی سزا کو نہ پہنچ جاؤ ایسے کام کر کے۔ جی بالکل، بچ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ایسے کام انجام دینا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہو، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہو۔ ٹھیک ہے، تو تقویٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ظاہری اپیئرنس نہیں ہے، کوئی ظاہری لک نہیں ہے، یا یہ کوئی زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے کہ کوئی کون کتنا اچھا بولتا ہے، یا کون کتنا اچھا دکھتا ہے، کس کی کتنی لمبی داڑھی، اور کون کتنا اچھا سر پر دوپٹہ اوڑھتا ہے۔ نہیں، تقویٰ یہ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ اس بات کا احساس رہے کہ میرا رب اس کام سے جو میں ابھی کرنے جا رہی ہوں راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے۔ جی، تو امید ہے تقویٰ کی بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، آیتوں کی طرف آتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ میں کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، جیسے کہ بس رسول اکرم نے جو بھی ہمیں بتایا ہے، کیونکہ پہلے مفسر قرآن وہی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بہت ساری احادیث ملتی ہیں اس ٹاپک پر۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم یہ دگنا چوگنا سود کھانا چھوڑ دو، یعنی جب تم کسی کو کچھ چیز دیتے ہو تو اسے جب واپس لیتے ہو اور اس کو ڈبل ٹبل چوبل کر کے لیتے ہو تو ایکچولی یہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو تم یہ کام چھوڑ دو، تم وہ کام چھوڑ دو، تو یہاں پر سود کی بات آ رہی ہے، ربا کا لفظ اس کے لیے آیا ہے۔ تو اب یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان ہی وہ سبب ہے جو اس حکم کی اطاعت کا دائی اور موجب ہوتا ہے، یعنی ایک واحد ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کو بچاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو ہمیں بجا لانے کی توفیق دیتا ہے، اور جو چیز سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ ایمان اگر نہیں ہوگا تو ایمان والے ہی تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو عوامر اور نواحی ہے اس پر عمل کریں گے نا۔ جو نان مسلمس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے اس طرح کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے مانیں گے بھلا؟ اس لیے تو آج آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سودی نظام چھایا ہوا ہے، ہر طرف اس کو مزید پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے ہی بینک اور کتنے ہی لوگ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں یہ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے۔ جو سودی نظام ہے، اس پورے سودی نظام نے دنیا کو اپنے شکنجے میں ایسے جکڑ لیا ہے، اب وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ اور زیادہ تر اس میں یہ یہودیوں کو پھیلایا ہوا سودی نظام ہے، کیونکہ وہ سود ان کو بہت پسند تھا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا وہ اسی میں انوالو ہو گئے تھے، اس قدر وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے تھے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے، آگے بڑھنے سے پہلے ہم ابھی تفسیر آگے کریں گے، کیا آج مسلمان، چونکہ یہود بھی پہلے مسلمان تھے، انہوں نے اپنا نام یہود رکھ لیا تھا، اور آج ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ، جو ہم بھی فرقوں میں اور ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، ہم میں سے کسی کا نام شافعی ہے، کسی کا حنفی ہے، کسی کا مالکی ہے، کسی کا حنبلی ہے، کسی کا سید ہے، کسی کا شیخ ہے، کسی کا خان ہے، اور الگ الگ ڈفرنٹ ہمارے پہچان ہے۔ مسلمان کے نام سے ہم اپنے آپ کو نہیں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، ہاں ہم نے اپنے خود ساختہ نام رکھ لیے ہیں۔ تو کیا آج مسلمان سودی نظام سے بچا ہوا ہے، یا سود کے شکنجے سے بچا ہوا ہے، یا پوری دنیا میں جو بھی سودی نظام چل رہے ہیں، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں؟ نہیں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود اس طرح سے سب طرف جو حاوی ہو جائے گا کہ اگر تم سود سے بچنا بھی چاہو گے تو بچ نہیں سکو گے، اس کی گرد تو تمہیں ضرور پہنچے گی، یعنی اس کی ڈسٹ تمہیں ضرور پہنچے گی، اور آج ایسی حال ہے۔ یہ ایک EMI سسٹم کچھ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں خرید لو, آپ کو اتنا لالچی بنا دے گا, اتنا گریڈی بنا دے گا کہ آپ کی استطاعت نہیں بھی ہے تو تم خریدتے جاؤ. ویزا کارڈ, اور کون سا کارڈ ہوتا ہے وہ ایک جس میں آپ چیزیں خریدو, پیسے نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں خریدو, مہینے کے بعد دے دینا, ابھی نام یاد نہیں آ رہا. کریڈٹ کارڈ, جی کریڈٹ کارڈ. تو کتنے قسم کے کارڈ ہیں, کریڈٹ کارڈ ہے, ویزا کارڈ ہے, ایمی سسٹم ہے, اور بس تمہارے پاس نہیں گئی تو تم خریدو, تمہاری جو خواہشات ہیں نا بس تم اس کو کھلا چھوڑ دو, شیطان کی آنت کی طرح جو چاہو خریدو, جو دل چاہے کرو, تم اپنی چادر کے مطابق, استطاعت کے مطابق پیر مت پھیلاؤ. شیطان نے ہم کو ایک ایسا کنسپٹ دے دیا ہے, ایمی کے ذریعے چیزیں خریدو, فلاں کے ذریعے چیزیں خریدو, تم کو انٹرسٹ بھی نہیں لگے گا وہ بتاتے ہیں, کیونکہ پہلے سے ان کو اس کمپنی سے ایک کانٹیکٹ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ تم قیمت ہی اتنی بتاؤ کہ ہمارا سود بھی اسی میں آ جائے, ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیے کون سا بینک ایسا ہوگا جو بغیر فائدے کے آپ کو پیسہ دے, کوئی بیوقوف لوگ ہیں وہ لوگ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے زیادہ, جتنے بھی بینکنگ سسٹم کو شروع کرنے والے اور ایسی کمپنیوں کو شروع کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ اس قدر چالاک اور عیار ہوتا ہے, اور شیطانی دماغ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ آپ سے پیسہ کھینچ کے رہیں گے. کیا ان کو عوام سے محبت ہے بھلا بتائیں, ہم سے ان کو محبت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں کیوں کھول کر رکھی ہیں, کس لیے کھول کر رکھی ہیں یہ کمپنیز؟ انہوں نے ہمارے فائدوں کے لیے کھولی ہیں, بھلا آپ بتائیں. ان کو ان کا ان کی کمپنیز کے امپلائیز کو ان کو تنخواہیں نہیں دینی ہے, جو ادارہ انہوں نے لے رکھا اس کا کرایہ نہیں دینا ہے اس کو, ان کو فری میں وہ کمپنیاں چلا رہے ہیں, بھلا آپ بتائیں. کیونکہ بہت دفعہ سوال آتا ہے یہ ایمی سسٹم کا نا, کہ آپ کچھ بھی مت کرو. اب میرے خیال سے یہاں پر تمارا ہے, وہ 0% انٹرسٹ کہتے ہیں, 0% انٹرسٹ. کیا ہم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ اتنے بھی تو بے وقوف نہیں ہو سکتے نا ہم لوگ. جی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہوگا ان کا, تبھی تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا. تو اب یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیتوں کی طرف آئیے, کیونکہ ہم کو قرآن ہر دور کے لیے ہے, ہر وقت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے معجزات رکھے ہیں, اور اس رقم نے فرمایا تھا کہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا, علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے, ہر دور میں, ہر آنے والے دور میں اس کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے. اور واقعی میں آپ دیکھیں جو ادعاف و مدعافا کا لفظ ہے نا, ربا کا لفظ لگایا ہے اور ادعاف و مدعافا کا لفظ لگایا ہے. ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی انڈیا کچھ دنوں پہلے, تو پتہ چلا کہ وہ لوگ صرف 10 لاکھ روپے لون لے رہے ہیں, اور ان کو اس کا سالانہ سود ہر سال 80,000 روپے پے کرنا پڑے گا, 80,000. اب آپ سوچیں ذرا, یعنی ایک شخص اگر 10 لاکھ روپے کی لون لیتا ہے, بینک سے قرض لیتا ہے یا جو بھی فائنانس کمپنیز ہیں ان سے لیتا ہے لون, وہ تو اس کو پورے سال میں اس کی اوریجنل اماؤنٹ کے علاوہ 80,000 روپے پے کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ لوگوں کو, یعنی ایسے جیسے آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی ایک لاش ہوتی ہے پڑی ہوئی, اور اس پر کیڑے مکوڑے کس طرح سے آ جاتے ہیں, چیل کوے کس طرح سے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کے جسم کے گوشت کو نوچتے ہیں نا, کیسا اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں, پوری اسکن پھر ختم ہو جاتی ہے. کسی ایسی پرانی لاش کو آپ نے کبھی کوئی نظر پڑی ہوئی, کوئی جانور کی لاش کو امیجن کر لیں, تو کیسے چرند پرند اور کیڑے مکوڑے اس کی لاش کو کھا لیتے ہیں, اس کے گوشت کو کھا لیتے ہیں. تو بس ایسے لگتا ہے گویا کہ پورے یہ سودی سسٹم نے آج انسانوں کو اسی طرح سے زندہ انسانوں کو کھانا شروع کر دیا ہے. اور آپ اگر آپ رپورٹ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنے لوگ ہیں جو یہ لون لینے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں, فائنانس کمپنیز کی وجہ سے یا یہ لون کی وجہ سے, پورا کا پورا گھرانہ. آپ آئے دن یہ خبریں پڑھتے ہوں گے کہ باپ نے اپنے ماں باپ کو بھی, اپنی بیوی کو بھی, اپنے بچوں کو بھی زہر دے دیا اور خود بھی زہر کھا لیا, کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ آکشن میں لگنے والا تھا, کیونکہ انہوں نے جو قرضے لیے تھے وہ ادا نہیں کر سکے. لوگ ٹرک خریدتے, میں نے اتنے لوگوں کو اپنے خود کے خاندان میں اتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں نے سود پر ٹرک خریدے اور بہت ان کو امیجنیشن دلوائے گئے, سارے خوبصورت خواب دکھائے گئے کہ تم تو اتنا کما لو گے اور اتنی لون بھر دو گے. وہ ٹرک بھی گیا, وہ جو جس پر انہوں نے ضمانت پر لیا تھا وہ چیز بھی گئی, اور سب خالی ہاتھ ہو گئے, ڈوب گئے پوری طرح سے. تو اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے, اور سود دینے والا وہ ایسا ہے, یہ تخبتہ الشیطان, کہ شیطان نے جسے چھو کر باولا کر دیا ہو. امیجن کریے آپ خود ہی آپ اس آیت کو. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا بہت ہی بالکل اتنے اپروپریٹ ہیں, ہر جگہ ایسے لگتا ہے گویا کہ موتی ہے جو پرو دیا گیا ہو اپنی جگہ پر خوبصورتی سے, اتنے بہترین الفاظ ہیں. بالکل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے سود لینا, اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم قرآن کو مانتے ہیں بس, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں, اس طرح سے لینا جائز ہے, اس طرح سے لینا جائز ہے, کیونکہ وہ حدیث کو ڈینائی کرتے ہیں نا, کیونکہ حدیث میں آتی ہے اس پر لکھا پڑھی کرنے والا, اس کو جو بھی سود سے سود کو جو سپورٹ کرے گا وہ سب پیشے ناجائز ہیں. تو جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچیں. آپ دیکھیں کریڈٹ کارڈ ہم کو کیسے لالچ دیتے ہیں نا, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم خریدتے چلے جاتے ہیں, خریدتے چلے جاتے ہیں, پھر جب مہینے کے آخر میں بہت سارے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ اب کیا کریں, اب دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. جب آپ کے پاس, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس 1000 ریال ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سیلری ہی اتنی اور اتنی ہے, اور آپ کے پاس اتنی وہ کیش میں آ جاتی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اتنے میں ہی گھر کا خرچ چلانا ہے, آپ ایکسٹرا کی طرف جاتے ہی نہیں کہ نہیں بھائی ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہی ہم کو بچپن سے سبق سکھایا گیا نا کہ جتنی تمہاری چادر اتنے پیر پھیلاؤ, جتنا تم کر سکتے اتنا کرو. تم کیوں ہر ایک پر نظر رکھے ہو؟ دنیا تو آسمان پر بھی چلی جائے گی, دنیا تو چاند پر جا رہی ہے, دنیا تو مارس پر قدم رکھ دیا دنیا کے لوگوں نے, اور پتہ نہیں مارس پر اور چاند پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں, تو کیا اب ہم بھی چلے جائیں گے چاند پر؟ اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ لوگوں کو ڈفرنٹ چیزیں دے رکھی ہے, ان کی اس طرح سے آزمائش ہے. ہماری آزمائش ہو سکتا ہے وہ لمیٹڈ آمدنی ہو ہماری, ہم کو اسی میں گزارا کرنے کی ہم کو عادت ہونی چاہیے, اور ہم کو یہی سبق خود بھی سیکھنا ہے, آگے بھی سکھانا ہے اپنی آنے والی جنریشن کو اور لوگوں کو بھی. کیونکہ ہمارے والدین نے ہم کو یہی سکھایا کہ جتنا ہے تمہارے پاس اتنے میں خرچ کرو, اس سے زیادہ کی نہ توقع رکھو نہ تمنا رکھو, بہت سکون کی گزرے گی الحمدللہ. یہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں, یہ کہ خوب خریدتے جاؤ ایم ای پر جو چاہو خریدو, پھر منتھلی ان کو پے کرو. کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب منتھلی آپ اتنی ساری چیزیں پے کرنے لگتے ہیں جو آپ کے قرضے ہیں, تو آپ کے پاس رننگ وقت کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے پھر. سبحان اللہ, بالکل صحیح, بہت صحیح بات کی, بہت اچھے کہ میں نے بھی ابھی ہم لوگ ابھی انڈیا سے آ رہے تھے, تو ایک اتنی ایسی فیملی تھی بہت ہی سفید پوش, بےچارے بہت زیادہ یعنی شریف بہت نیک لوگ ہیں, ان کے بیٹے سے, وہ ٹرک ڈرائیور تھے بیٹے ان کے, اور انہوں نے یعنی ابھی ہیں وہ لوگ مطلب وہاں پر, اور وہ ٹرک جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرک کا, تو وہ جو عین وقت پر یعنی وہ جو کچھ نقصان ہوا جو سامنے والے ٹرک میں جو مال تھا, اس ٹرک میں جو مال تھا وہ مالک اتنا پیچھے لگ گیا کہ ابھی ابھی چاہیے سارا یہ, تو وہ لڑکی نے کیونکہ وہ دوسرے شہر میں تھا اس نے وہیں سے قرض لے کے وہ دے دیا اس کو مالک کو, اور وہ 1 لاکھ کا قرض ہو گیا, اور وہ کہنے لگے کہ ہم وہ 1 لاکھ کا جو قرض ہے وہ تو ہے ہی, ہم 1 سال سے صرف اس کا سود ہی بھر رہے ہیں 7-8 ہزار روپے مہینہ. اب آپ سوچیں ذرا 1.5 لاکھ کا قرض, یعنی کتنی بڑے شرح پر سود دیا گیا تھا. تو پھر ابھی لاسٹ 3-4 مہینے پہلے جب ہم لوگ انڈیا گئے تھے تب کی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اوریجنل رقم ادا کر دیتے تاکہ آپ سود سے بچ جائیں, اور آپ ہم کو منتھلی پے کرتے رہیں جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا. تو الحمدللہ سود سے تو بچا لینا, اتنی خوشی ہوئی دل کو, اتنا سکون لگا کہ ہم نے کسی کو سود سے بچا لیا الحمدللہ. بالکل, کئی لوگ میں نے خود اپنے دیکھا ہے اپنے قریبی جاننے والوں میں کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ان کے گھر کو بنے ہوئے, لیکن انہوں نے وہ گھر کے لیے جو ہاؤس لون ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو وہ لیا تھا, تو ابھی 20 سال ہو گئے وہ ابھی تک بھی اس کا وہ قرض ادا کر رہے ہیں کہ سود کے ساتھ.
بالکل, تو یہ سودی سسٹم انسان کو بالکل ہی یعنی ختم کر کے رکھ دیتا ہے. آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بھلا غلط ہو سکتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تخبت ہو شیطان کے, شیطان نے چھو کر اسے باولا کر دیا ہو, اور اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑھ کر تو ہم یہ دیکھیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. کوئی بات نہیں چھوٹے سے گھر میں رہ لیں, کوئی بات نہیں اتنا خوبصورت گھر نہ بنائیں, لیکن کیا یہ ہاؤس لون لینا ضروری ہے, گھر بنانا ضروری ہے اس کے لیے, یا کسی بھی چیز کے لیے, یا جو آپ کی استطاعت نہیں ہے آپ نہیں خرید سکتے فلاں چیز, آپ کے پاس کیش منی نہیں ہے اتنے, تو کوئی بات نہیں مت خریدیں. یہ ایم ای سسٹم اور پتہ نہیں کون سے سسٹم, سوری مجھے صرف ایک ہی نام یاد ہے کہ وہ ای ایم آئی کا, اور بھی بہت سارے ایسے ہوں گے واللہ عالم کہاں تک وہ سچ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ توڑ مروڑ کر میرے سامنے اس کے لیے دلیلیں بھی لاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سود نہیں ہے, تو ہو سکتا سود نہ بھی ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن مومن تو وہ نا کہ جو شک اور شبے والی چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا, کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے نا کہ میں کہیں حدود نہ کراس کر جاؤں, تو جہاں شک اور شبہ پڑ جائے بس وہی تو گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کیا کرے, تیرے دل میں ٹھٹکے, جو یعنی تم اس سے ایک طرح سے الرٹ ہو جاؤ, جو تمہارے دل میں چبھے اور تم کو شبے میں ڈال دے, اور تم اس بات کو برا جانو کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو. جی تمہارے دل میں کھٹکے, بالکل صحیح ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا جانو کہ لوگوں کو اس کا علم ہو, تو یہی گناہ ہے. تو بہرحال سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے, اور جیسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ خوب زیادہ شرح پر سود دیا کرتے تھے, اور ان کے پاس چونکہ شریعت کے کوئی احکام تھے ہی نہیں، یعنی جو مشرقین مکہ تھے ان کے پاس تو شریعت تھی ہی نہیں، اور جو اہل کتاب تھے وہ شرعی احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے. زمانۂ جاہلیت میں کہا جاتا ہے کہ سود لینے کا طریقہ یہ تھا کہ جب تنگ دست مقروض کے قرض کی ادائیگی کا وقت ہو جاتا اور اسے کچھ حاصل ہونے کی امید نہ ہوتی تو قرض خواہ اس سے کہتے کہ وہ یا تو اپنا قرض ادا کر دے یا قرض خواہ مدت بڑھا دے گا اور مقروض کے ذمے جو رقم ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور بیچارہ جو تنگ دست ہوتا وہ مقروض ہوتا وہ مجبور ہو جاتا اور اپنی جان چھڑانے اور وقتی طور پر راحت یعنی آرام پانے کی خاطر قرض خواہ کی شرائط کو پورا کر لیتا، مان لیتا. اس طرح اس کے ذمے جو قرض ہوتا تھا وہ بغیر کسی فائدے کے بڑھ کر کئی گنا ہو جاتا تھا. جیسے مثال کے طور پر کسی نے 10,000 قرض لیا، اب جب وہ ادا کرنے کا وقت آیا تو کہا کہ اچھا میں تو ابھی ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو پھر کہتا تھا کہ اچھا پھر قرض تمہارا 10 کی بجائے 14,000 قرض ہو گیا، اب اس کا تم سود پے کرو. اضعاف و مضاعفہ یہی ہے. تو اس نے سختی سے تنبیہ فرمائی گئی، وارننگ دی گئی ہے کہ اس میں سود کی تحریم اب آ گیا جو آنے والی تھی اس کی بھی حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور سود کی حرمت کی حکمت یہ کہ اس میں بے انتہا ظلم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے روک دیا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دی جائے اور بغیر کسی اضافے کے اس کے ذمے وہی قرض باقی رہنے دیا جائے جو اصل قرض اس نے لیا تھا. اور اصل جو قرض اس نے لیا تھا اس سے اوپر ایک روپیہ بھی لینا ظلم ہوگا. لہٰذا متقی مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ سود کو ترک کر دے اور اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ سود کو ترک کرنا تقویٰ میں سے ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ وہی تو فرما رہے کہ تم کیا کرو، تم یہ کئی گنا بڑھا چڑھا سود کھانا چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، یعنی تم فلاح اسی وقت پا سکتے ہو، تم فلاح یعنی کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. آپ دیکھیں ابھی تو آپ چلیں انڈیویجول کی تو بات ابھی بھی ہم کر رہے تھے، آپ انٹرنیشنل لیول پر کبھی بات معلوم کریے کتنے کنٹریز ایسے ہیں دنیا میں، آپ خود سرچ کریں اس کے بارے میں اور مجھے اگلی دفعہ تھوڑی سی رپورٹ دیجیے گا تاکہ میری بھی معلومات میں اضافہ ہو آپ کے ریسرچ کی وجہ سے، کہ دنیا میں کتنے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے 50 سال پہلے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہوتا ہے شاید نا، جی آئی ایم ایف ہے جی، تو 50 سال پہلے جن ملکوں نے جن کنٹریز نے قرضے لیے تھے ان کا اصل قرضہ تو باقی ہے اور ابھی تک وہ کتنا ہزاروں نے کروڑ ڈالرز اس کے صرف وہ سود کے پے کر چکے ہیں آئی ایم ایف کو، اور یہ کنٹریز کبھی کہا جاتا ہے قیامت تک یہ قرضوں سے نہیں نکل سکیں گے، جکڑے ہی رہیں گے. یہ کنٹریز کو جو بڑے کنٹریز ہیں وہ کھاتے جا رہے ہیں قرضوں کے نام پر. تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ سارا کھڑاک پھیلایا ہوا ہے، کیونکہ ان ملکوں کو وہاں سے اٹھنے نہیں دیا جاتا، اوپر اٹھنے نہیں دیا جاتا، ان کو ویسے ہی دبا کے رکھنا ہے، قرضوں میں دبا کے رکھو اور پوری ان کی عوام بیچاری ٹیکس پے کرتے کرتے بدحال ہو رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے اتنے ٹیکس لگا رکھے ہیں کیونکہ اس کو اوپر اپنے اوپر والی بڑی مچھلی کو کچھ دینا ہے اس کو، یعنی ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے اور نقصان میں بےچارے عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کی پیٹھ یہ بوجھ سے لدی جا رہی ہے، یہ ٹیکس پے کر کے وہ ٹیکس پے کر کے، الیکٹرک کا بل بہت زیادہ ہے، گھروں کا ٹیکس اتنا زیادہ ہو گیا ہے، نل کا ٹیکس اتنا زیادہ ہے، یعنی حد سے زیادہ، پھر بھی نہ ان کو وہ روڈ سے بھی محروم ہے، اچھے روڈ سے بجلی اور پانی سے بھی محروم ہے، اتنا سب کچھ کر کے بھی پریشان حال ہی ہیں سارے کے سارے، ہے کہ نہیں، آپ بتائیں. پیٹرول مہنگا، مہنگائی حد کو آسمان کو چھو رہی ہے، یعنی اتنے سارے ٹیکسز پے کر کر بھی بیچاری عوام پھر بھی مری جا رہی ہے. تو یہ سب کس وجہ سے؟ یہ سودی نظام کی وجہ سے اصل میں. اگر یہ سودی نظام نہ رہے اور لوگ زکات کے سسٹم کو فالو کریں، آپ دیکھیں اسلام اس کا جو الحمدللہ اس کا جو بدل دیتا ہے اسلام الحمدللہ وہ زکات ہے، کہ ہر مالدار سے لی جائے گی اور ہر اس کے غریب کو دی جائے گی جو مستحق ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں جو آپس میں ایک دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر بڑا شخص، ہر بڑا آدمی جو مالدار ہے وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کا، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو محروم ہیں، ان کا خیال رکھے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کتنی محبت بڑھے گی نا، بلکہ دعائیں دیں گے لوگ اس کو. اور یہ جو ربا ہے یہ کس وجہ سے بڑھتی ہے؟ دنیا کی محبت سے بڑھتی ہے اصل میں. دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں بہت زیادہ رچ بس جاتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے اور مال و دولت کے پیچھے اندھا دھن بھاگتا ہے، تو تبھی یہ سود شروع ہوتا ہے، وہیں سے سود کا کاروبار شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیں میجورٹی جتنے بھی بزنس مین ہیں، 90% اگر میں کہوں گی تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگا، مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، کہ 90% لوگ بزنس سود لے کر کرتے ہیں، بینکوں سے قرض لے کر. اور بینک کیوں اتنے سارے بینک کرپٹ ہو رہے ہیں لوگ بھی، اور بینک بھی خود بند ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے جو سود سے پیسہ لیا وہ لوٹایا ہی نہیں. اور آپ ابھی جانتے ہوں گے کہ جو میں نام نہیں لینا چاہوں گی، کچھ سیاسی پارٹیوں کے سپورٹ کی وجہ سے جو بینکوں سے قرضے لیے گئے اور ایک ہی شخص کو اتنا بڑھایا گیا کہ صرف ایک سال کے اندر وہ دنیا کے ٹاپ 10 مالدار لوگوں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو بینکوں سے اتنے قرضے لے کر دیے گئے اور گورنمنٹ کے سارے پروجیکٹ اسی کو دیے گئے اور وہ قرضے سے معاف بھی کرا لیے گئے. آپ لوگ سمجھ گئے میرا اشارہ, اتنی جلدی کوئی کیسے ٹاپ 10 میں آ سکتا ہے, سیکنڈ نمبر پر آ سکتا ہے دنیا کے مالدار لوگوں میں, کیونکہ بینکوں سے خوب قرضے دلائے گئے اس کو اور سارے گورنمنٹ کے پروجیکٹ بھی اسی کو دیے گئے کیونکہ وہ اس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ حال ہے دنیا کا. تو یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات تھوڑے سے ہوتی ہے اصل میں, کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں, ذرا سی ضرورت ہے اس کے لیے بینک سے لون لے لیں گے, کوئی بات نہیں گھر بنانا ہے بینک سے لون لے لیں گے, اور پھر زندگی بھر اس سے نکل نہیں پاتے. جی اسٹوڈینٹس, لون سے ابھی میں جو اس کے بارے میں اپنے بچوں سے ڈسکس کر رہی تھی تو بچے مجھے بتا رہے تھے کہ ایک اسٹوڈینٹ وہاں پر جو ویسٹرن کنٹریز میں جب وہ اسٹوڈینٹ لون لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 20 سال تک وہ اسٹوڈینٹ لون سے وہ نکل ہی نہیں پاتا ہے, اتنا زیادہ. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے وہ کنٹریز ہیں ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن اسٹوڈینٹس کو اتنی زیادہ شرح سود پر وہ قرضے دیتے ہیں کہ بےچارے اسٹوڈینٹ 20 سال بھی جاب کر کے ان قرضوں سے نکل نہیں پاتا ہے. 4 سال پڑھنے کے لیے اس نے لون لیا اور اس کو 20 سال تک وہ ادا کرتا رہا. تو ہم یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہی نہیں کرے جن لوگوں کو قرضوں کی عادت ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. ہم کو بھی دیکھ کر دینا چاہیے کہ جو لوگ ادا کرنے کی نیت رکھتے ہوں اور کوشش بھی کرتے ہوں ادا کرنے کی, انہیں کو ہم دیں. اور یہ ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جو لالچی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو پھر تم اس سود کو لینا اور دینا چھوڑ دو, کیونکہ یہ سارے کام جہنم میں لے جاتے ہیں. جیسے کہ کفر ہے, اور کفر کی جتنی جو مختلف اقسام ہیں, گناہ ہیں, معاصی ہیں, اور خصوصاً کبیرہ گناہ. اور کبیرہ گناہ کیا ہیں آپ دیکھیں, جن کے لیے آگ تیار کی گئی ہے جہنم کی. تو اگر تم گناہوں کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس آگ سے نجات دے دے گا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تم بچ جاؤ گے. تم نیکی اور تقوی کے کام کرو, تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف دوڑو, جنت میں داخلے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کے کام ہیں. اور یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں, ہم سود سے اور نافرمانی سے اور گناہوں سے کب بچ سکتے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم گناہوں سے, تم بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے, اور تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل بھی ہوگا. آپ دیکھیں, جب اگر کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی عطا کر دیتا ہے, تنگی سے نکلنے کا راستہ. آپ کوشش کریں, آپ کئی دفعہ مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں اور لوگ بھی بہکاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, سود سے قرضہ لے لو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو راستہ دکھائے گا اور ایسے آپ کو اس مشکل سے نکلنے کی الحمدللہ آسانی فراہم کر دے گا جب آپ کے اندر تقویٰ ہوگا. نہیں, اگر آپ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کئی راستے کھول دیں گے, یقین جانیے. بس انسان کے دل میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ نہ سمائے, کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو ہر برائی میں مبتلا کر دیتی ہے, وہ جڑ ہے اصل میں. تو مال کی اور دنیا کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ بہت ساری خرافات سے, خرابیوں سے, گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے, اور اسپیشلی سود سے بچ جاتا ہے. تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو, اور انسان یہ سوچے کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں میرے لیے بھلائی ہے, مجھے زیادہ کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جائز طریقے سے اگر اس کے پاس مال آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے طریقے سکھائے ہیں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ اور اس میں آپ کو کئی گنا الحمدللہ منافع ہو رہا ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. جیسے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ تھے, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ دیکھیں, مال کام آتا ہے نہیں آتا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں نفع رکھا ہے, اور سود کا اللہ تعالیٰ مٹھ مار دیتا ہے اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے شیطان نے چھو کر اس کو باولا کر دیا ہو. تو آپ لوگ جانتے ہوں گے سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 278 اور 279 میں یہ ٹاپک گزر چکا ہے, اور یہ آیت اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے. یعنی یہ پہلے نازل ہوئی تھی سورہ آل عمران کی آیت, اور سورہ بقرہ کی آیت پھر اس کے بعد نازل ہوئی, لیکن اس کو شروع میں رکھا گیا. تو اس میں مسلمانوں کو سود کے جو نقصانات ہیں, اس کی جو قباحتیں ہیں, اس سے انٹروڈیوس کروانا تھا, اس سے نفرت دلانا تھا, تاکہ مسلمانوں کے ذہن اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں, تاکہ مسلمانوں کے ذہن ہموار ہوں کہ وہ سود نہ لیں. کیونکہ آپ دیکھیں, جنگ احد میں, دراصل ہم پیچھے سے جنگ احد کا پڑھتے آ رہے تھے نا, آپ کو معلوم ہے, اور جنگ احد میں بھی شکست کی جو ایک بڑی وجہ تھی وہ کیا تھا؟ مال غنیمت, ہے نا. تو اسی لیے بیچ میں یہ آیت لائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے مال کی محبت کو نکالا جائے. جو ایک پورا گروپ 50 لوگوں کا عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں جو پہاڑ کے اوپر تھا, جس کو رسول اکرم نے وہاں پر فکس کیا تھا کہ تم یہاں سے ہٹنا بھی نہیں, لیکن جب ان لوگوں نے فتح کے آثار دیکھے تو مال و تمہ کے لیے وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، مال غنیمت حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی شکست کی وجہ یہاں بتاتے ہوئے یا پھر اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہاں پر سود کی حرمت کا ذکر کیا ہے. تو جو ایک طرح سے مال کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، جو زر پرستی انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، تو اس کے اوپر بند باندھنا ضروری تھا. اور سود کا خاصہ ہی ہے کہ سود خور میں حرص، تما، بخل، بزدلی، خود غرضی، زر پرستی، یہ سب رذیل عادتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یعنی سود انسان کے اندر لالچ، تما، دنیا کی ساری چیزوں کے لیے بس گریڈی ہو جانا، یہ ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے. اور جو سود ادا کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے، جو اسلامی سوسائٹی ہے، اس کے لیے سب یہ چیزیں زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی پورا معاشرہ پھر ایک طرح سے بہت انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، دشمنی، حسد، کینہ آپس میں بڑھنے لگتا ہے، ایک پرامن معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا یہ سود کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینے کی جو ایک عادت ہے یا ایک اچھی بات ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. یعنی جب انسان کے دل میں حرص بڑھ جائے گا، لالچ اور تمہ بڑھ جائے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہی لیے سوچے گا، اپنے ہی لیے سوچے گا. اللہ کے راستے میں دینے، جہاد میں خرچ کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے، لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا اس کے اندر. اور پھر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آخرت میں عذاب کا باعث بنتی ہیں، یہ جو بری صفات ہیں. اور جو نیکی والی صفات ہیں، بندوں کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بناتی ہے انسان کو. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام یہ ساری وجوہات کی بنا پر سود کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا. تو ایسے کام انجام دے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ہم پر. آپ خود بتائیے کہ سود لینے والے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں نا. کس پر نازل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ جو متقی ہوگا، جو لوگوں سے درگزر کرے گا، جو ان کے قرضوں کے لیے ان کو مہلت دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم ابھی قرض ادا نہیں کر سکتے، اور ڈیلے کر کے دینا. آپ کو معلوم ہے جو قرض دار کو مہلت دے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے کہ جتنا اس نے مال قرض دیا ہے تو اس روز اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. یعنی صدقہ سمجھو، اس نے صدقہ کا جتنا اجر ملتا تھا اس کو اتنا اجر ملے گا. تو یہ پہلی آیات تھی اصل میں، لیکن اس کو یہاں سورہ آل عمران میں رکھا گیا ہے، اور جو بعد میں آیت نازل ہوئی تھی اس کو سورہ بقرہ میں پہلے رکھا گیا. تو سودی کاروبار، لین دین کو بالکل حرام سمجھو، اور یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. کیونکہ سود کی سب سے بڑی جو اس کا ایک بلیک سائڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تاریک پہلو یہ ہے کہ اس میں جو مفلس ہے، جو غریب ہے، وہ غریب مزید ہوتا جاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ مزید امیر ہوتا جاتا ہے. اور یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو تو مطلب تم اکہرا سود لے سکتے ہو یا تھوڑا سود لے سکتے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر قسم کا سود ہی حرام ہے. اور یہاں پر اصل میں اس آیت میں جو مرجیہ فرقہ تھا اس کا رد بھی یہاں پر نکل رہا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ کفر نہیں ہوتا. یعنی کتنے بھی تم کچھ بھی کر لو، کتنے بھی گناہ کر لو، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اور نہ مومن کے لیے کسی حال میں دوزخ کا عذاب ہے. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ مومن کتنے بھی گناہ کر لے، کتنے بھی بڑے گناہ کر لے، بس اس نے کلمہ پڑھ لیا، نے ایک بار ایمان لا لیا، تب اس کے لیے ہر چیز فائدہ مند ہوگی، کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور انہیں سے کہہ رہے کہ آگ سے بچو، ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ اصلاً تو ہے کافروں ہی کے لیے، لیکن وہ مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی. ہاں، کچھ عرصے کے لیے ہی آئیں گے، اپنی سزا پوری کر لینے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ آخر کار جنت میں ڈال دے گا، لیکن جہنم کی آگ سے گزرنا تو پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جہنم کی آگ اصلاً تو ہے کافروں کے لیے، لیکن کہیں تم کافروں کے سے عمل کر کے اپنے آپ کو ان کی لپیٹ میں نہ لے آنا. اور کچھ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت، یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو سود خوری کو عقیدتاً حلال سمجھتے تھے اور خود کفر میں داخل ہو گئے تھے، کیونکہ یہودی علماء سود کو جائز سمجھتے تھے نا. اور اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت زیادہ ڈرانے والی آیت ہے کہ اس میں دوزخ سے، جو حقیقتاً کفر کی سزا ہے، ان لوگوں کو بھی ڈرایا گیا ہے جو اللہ کی حرام ٹھہرائی چیزوں سے نہیں بچتے. کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیں. تو اس کے بدلے تم کیا کرو؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، خوش دلی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ گے. اور جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم آ جائے، آپ سوچیں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے بھلا؟ تو آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رحمت الہی کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، نہ کہ نافرمان لوگ. تو تم پر رحم اسی صورت میں کیا جائے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. تو اصل میں یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ انسان دنیا کی محبت میں لگ جاتا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ تو تنگ دست مقروض کو تم مہلت دو تاکہ بیچارہ وہ سود کی طرف نہ جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عملی طور پر ہم سود کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے یا اس کی قباحتوں کو بتانے کے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب تک ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، ہم کو اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث معلوم ہے الحمدللہ، ہم کو اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے سے سود کا جو لین دین ہے وہ کم ہو، لوگ لون نہ لیں اور سود سے بچتے رہیں؟ کیا پریکٹیکل ٹپس ہو سکتے ہیں اس کے لیے، آپ بتائیں۔ جی، جو سود دے رہے ہیں وہ بھی سودی نظام کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور جو سود لے رہے ہیں وہ بھی سودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں ایکچولی دیکھیں، سود لینے والے رک جائیں تو سودی نظام ختم ہی ہو کر رہ جائے نا، لیکن سود لینے والے لینا بند نہیں کرتے ہیں نا۔ جی بالکل، قرآن سے ان کو جوڑیں، حدیثیں سنائیں، ٹھیک ہے، اور پریکٹیکلی اور کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کو عام کریں۔ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس 100 روپے اس کو دے دیے، 10 روپے اس کو دے دیے، 50 روپے اس کو دے دیے، زکوٰۃ کا یہ سسٹم بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ کے لیے یہ کریں کہ اپنے پورے خاندان والوں کی زکوٰۃ جمع کر کے کسی ایک پرسن کو جو بہت مقروض ہو یا جو پریشان حال ہو اس کو کاروبار لگا کر دے دیں۔ جب آپ اس کو کاروبار لگا کر دے دیں گے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ اپنا خرچہ، اپنی فیملی کا خرچہ خود اٹھا سکتا ہے۔ یہی صحیح طریقہ ہے زکوٰۃ کا۔ جی، ہمارے پاس زکوٰۃ کا سسٹم صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے تو یہ سارے پرابلمس عام ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو قرض دیں، اور قرض لینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے بینکوں کو قرض واپس کرتے ہیں سود کے ساتھ گناہ کر کے، تو کم از کم جو بیچارہ اللہ کا بندہ ان کو قرض دے رہا ہے تو اس کو وقت پر قرض ادا کر دیں۔ کیونکہ ہمارے پر قرض دینے کا رواج کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ واپس دیتے نہیں ہیں جلدی، یعنی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں سامنے والے کی نرمی کا، یہ بھی معاملہ ہے اصل میں۔ تو قرض ہم دیں بغیر سودی سسٹم کے، قرض دیتے جائیں۔ بالکل، ایک کمیونٹی سسٹم ہو اصل میں ہمارا، یعنی لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو، اور کمیونٹی کے ذریعے اگر ہم مدد کریں گے تو پھر ان کے اوپر ہولڈ بھی رہے گا، فورس بھی رہے گا کہ اچھا ان کو قرضہ واپس کرنا ہے۔ بالکل صحیح، جیسے رسول اکرم نے کہا تھا، آپ دیکھیں مدینہ آنے کے بعد رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ ایک سسٹم قائم کیا تھا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سے قتل ہو جائے، دیت دینا پڑے، تو ایک غریب شخص تو نہیں دے سکتا دیت، تو رسول اکرم نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ پورے قبیلے والے مل کر، پورے خاندان والے مل کر ایک جگہ پیسہ جمع کریں اور سب مل کر اس کی مدد کریں دیت دینے کے لیے، تاکہ اس ایک اکیلے پر بےچارے پر بھاری بوجھ نہ پڑے۔ جی، انٹرسٹ فری لون ہم کو اس کے لیے شروع کرنا چاہیے، ایسی کوئی ہم نے کمپنیز بنانا چاہیے جو انٹرسٹ فری لون دے، اور لوگوں سے وصول کرنے کا بھی اچھا اسٹرکٹ انتظام رکھے تاکہ لوگ واپس دیں، اور جس کو قرض دیا اس کو مہلت دیں۔ بزنس سیٹ اپ کرنے میں مدد کریں، بالکل صحیح ہے، احسان کے ساتھ معاملہ کریں۔ جی، سود کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ گناہ ہے، کیونکہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ لوگ کیا سمجھ کے سود سے قرضہ دینا گناہ ہے لیکن لینا جائز ہے۔ تو لوگوں کو بتائیں کہ لینا دینا دونوں ناجائز ہے، بلکہ ایون اس پر کام کرنا بھی ناجائز ہے، اگر آپ اس پر لکھا پڑھی کر رہے ہیں سود پر، یہ بھی ناجائز ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اور ہوم ورک ہے میرا آپ کے لیے کہ اتھینٹک حدیث چاہیے مجھے آپ لوگوں سے اگلے کلاس کے لیے، مجھے کوئی دو حدیثیں آپ لوگ بہت زیادہ اتھینٹک حدیث سود کی حرمت پر مجھے آپ لا کر دیں، یعنی یہاں پر ہی آپ کلاس میں ہمارے لکھ کر بھیجیں اتھینٹک احادیث۔ تو بالکل صحیح ہے، سود کے بارے میں ہم کو اویئرنیس پھیلانا ہے زیادہ سے زیادہ، اس کی حرمت کے بارے میں بتانا ہے کہ لینا دینا دونوں گناہ ہیں، اور قرآن اور حدیث دونوں میں اس کی مذمت آئی ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ آگ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، سود لینا اور دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے والا بنائے جس میں ہم لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ دیں، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت اور توفیق دے کہ وہ جلد از جلد ایسے لوگوں کا قرضہ واپس بھی کرے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر انشاءاللہ آج کی آیتوں میں جو قابل عمل بات تھی کہ ہم کو اپنے معاشرے میں اویئرنیس پھیلانی ہے، اور سود کی حرمت کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، ایسے قرضوں کو عام کرنا ہے کہ جس میں سود نہ ہو، لوگوں کو ہم قرض دیں، ان کو مہلت دیں، اور اصل چیز اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، تاکہ ہم فلاح بھی پا سکیں اور کامیاب بھی ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو اس کے بارے میں معاشرے میں اویئرنیس پھیلائیں کہ یہ گناہ عظیم ہے، یعنی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔